السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ اور انجینئر ہیں کارنیلیس ٹینر۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں، urduvio.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں اور ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں، 0800-77789، نمبر ایک بار پھر 0800-77789، ان نمبروں پر ہمیں فون کر سکتے ہیں اور یہ ٹول فری نمبر ہے۔ اپنے سننے والوں سے ہماری درخواست یہ ہے اور کالرز کے ساتھ بھی کہ براہ کرم ہم سے بات کریں تو اپنے سوالوں کو ذرا مختصر رکھیں تاکہ ہم اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ ماہرین کی رائے شامل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ کالرز بھی شامل کر سکیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ جہاں رنگ میں ہم کن موضوعات پر آج بات کریں گے۔ پاکستان میں جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کا سیاست میں شرکت کا اعلان، سپریم کورٹ کے مطابق اسلام کے نام پر غیر شائستہ زبان کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال اور گلوبل مائیگریشن ہمارے آج کے موضوعات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک انٹرویو سنوائیں گے سلمان صوفی کے ساتھ، جو خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کی کوششوں میں پیش ہیں اور پنجاب کے اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کے سربراہ بھی ہیں۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت تجزیہ کاروں میں بریگیڈیئر سید نذیر ہیں اب پاکستان سے، اور یہاں امریکہ سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رضا رومی، اور ہمارے ساتھ ہوں گے مولانا طاہر اشرفی بھی۔ تو آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی جانے والی پاکستانی تنظیم جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید نے اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں حصہ لے گی۔ ذرائع ابلاغ میں منظر عام پر آنے والی اطلاعات کے مطابق انہوں نے یہ بات لاہور میں کالم نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ غیر جانبدار حلقے حافظ سعید کے اعلان کو ملک میں شدت پسند سوچ کے حامل بعض گروپوں کو ملک کے مرکزی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کی کوششوں کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور سیاسی امور کے تجزیہ کار عارف نظامی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر NA120 سے لے کر اب تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اس قسم کے جہادی گروپوں کو مرکزی دھارے میں لایا جائے۔ یہ پیش رفت اس کا حصہ ہے، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رفاہ عامہ کا کام کرتے ہیں اور ان پر کوئی پابندی نہیں ہے تو وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے گروپ انتخابی عمل میں ایسی سوچ کی ترویج کا باعث بن سکتے ہیں جو پاکستان کے بانی محمد علی جناح کے سیاسی نظریہ کے برعکس ہوگی۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ایک مختصر سا بیان آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے تجزیہ کاروں سے رائے لیں گے۔
جو ایک کوشش ہو رہی ہے اور یہ حلقہ نمبر 120 سے لے کے اب تک اس قسم کے جہادی گروپس کو، اگرچہ وہ خود کہتے ہیں ہم تو رفع عامہ کر رہے ہیں، مین سٹریمنگ کرنے کی، یہ اس کا حصہ ہے۔ تو حافظ سعید صاحب کی ایسے مرحلے پہ رہائی کے ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور یہ کہ وہ عملی سیاست میں حصہ لیں گے تو یہ تو، اگر ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کوئی کرمنل پروسیڈنگ پینڈنگ نہیں ہے اور وہ گلٹی بھی نہیں ہے تو وہ حصہ تو لے سکتے ہیں نا پالیٹکس کے اندر۔ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ملک میں انٹالرنس اور ایکسٹریمزم، بیکٹری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب مجھے نہیں معلوم کہ الیکشن میں یہ کس قسم کے نعرے لے کے آگے آئیں گے، آیا اس سے ملک میں تشدد بڑھے گا، اس میں پولرائزیشن بڑھے گی؟ یقیناً یہ وہ ایجنڈا نہیں جس کے بیسس پہ پاکستان بنا تھا اور جو قائد اعظم جس کی اپنی تقاریر میں جس کا ادا کرتے رہے۔
یہ ایک رخ ہے جو بات کر رہے تھے عارف نظامی صاحب۔ جیسا کہ ہم نے بتایا اپنے تجزیہ کاروں کو، ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، السلام علیکم، اور مولانا طاہر اشرفی صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ نے تجزیہ کار کی رائے بھی سنی اور اسی سے میرا سوال بھی بنتا ہے کہ بانی پاکستان کے تصور پاکستان میں انتہا پسندی اور عدم برداشت جیسے عوامل شامل نہیں تھے، اب پاکستان میں اس وقت ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں، آپ عالم دین ہیں، یہ رجحان کیسے غالب آ گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے 1980 میں جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کا تسلسل جاری ہے، اور ابھی تک ریاست پاکستان نے کوئی ایسا بیانیہ قومی سطح پہ جاری نہیں کیا، بنایا نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جس سے انتہا پسندی اور دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے اور بالخصوص عدم برداشت کے جو رویے ہیں ان کو کسی طرح روکا جا سکے. میں یہ اگر یہ کہوں تو یہ درست ہوگا کہ ریاست نے درمیان سے تو کبھی کبھی پکڑتی ہے, لیکن جو اس کی ابتدا اور انتہا ہے وہاں پر ریاست کا ہاتھ نہیں پڑتا, یا پھر ریاست کے میں تمام طبقات, میں ریاست جب کہتا ہوں تو اس میں تمام طبقے ہیں, اس میں ہمارے سیاستدان بھی ہیں, اس میں ہمارے مذہبی لیڈر بھی ہیں, اس میں ہماری پارلیمنٹ بھی ہے, اس میں ہماری عدلیہ بھی ہے, اور اس میں ہماری فوج بھی ہے. کہیں بھی بیٹھ کے یہ طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں جانا کس طرف ہے, ہماری منزل کس طرف ہے. اور ابھی آپ نیشنل ایکشن پلان ایک آیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچے ذبح ہوئے پشاور اسکول میں, اس کے بعد شور ہوا, لیکن آپ دیکھ لیں وہ 20 نکات میں سے کسی نے 18 نکات پہ عمل نہیں کیا, اور جن پر بھی عمل ہوا وہ وقتاً فوقتاً مصلحتوں کے شکار ہوتے رہے. تو جب تک ہم ایک بیانیہ طے نہیں کریں گے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے, اس ریاست کو کیسا ہونا چاہیے, اس مملکت کو کیسا ہونا چاہیے, اس وقت تک میں نہیں سمجھتا یہاں عدم برداشت کے رویے یا انتہا پسندی ختم ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ خود ہماری جو حکومتی ذمہ داران ہوتے ہیں, وہ کسی کی بھی حکومت ہو, وہ خود مجبور ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ملک میں انتہا پسندی کو فروغ دیتے ہیں ان کے آگے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر متبادل نظام بن چکا ہے, اگرچہ اعلانیہ نہیں ہے, لیکن بالکل ابھی آپ کسی بھی بڑے شہر میں آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ کی پولیس تو وہاں ہمیں فیل یا انتظامیہ جو ہے اس سے پہلے جو آپ کی کالعدم تنظیمیں ہیں یا پولیٹیکل جماعتوں میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ ان مسائل کے حل کے لیے ان کے ہاں موجود ہے, سسٹم موجود ہے. اور وہ آپ نے دیکھا چند ماہ پہلے باقاعدہ یہ شور ہوا کہ ایک جماعت جو کالعدم جماعت تھی اس نے جیل بھی لاہور میں بنائی ہوئی تھی, عدالت بھی بنائی ہوئی تھی.
جی
کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا ہے.
جی مولانا صاحب, آپ کی اس بات سے ہم آگے چلتے ہیں کہ جب تک منزل کا تعین نہیں کیا جاتا اور ایک مضبوط بیانیہ اس سلسلے میں تمام اداروں کی طرف سے نہیں آتا, ریاست کی طرف سے, اس وقت تک صورتحال پر قابو پانا مشکل ہے. برگریڈ سعد نذیر سے ہم بات کرتے ہیں. برگریڈ صاحب, آپ فرمائیے گا, سیاسی دھارے میں ایسی شخصیات کی شرکت جن پر متعدد افراد اور اداروں کے اور ملکوں کے تحفظات ہیں, پاکستان کے لیے کس حد تک مثبت یا منفی عمل آپ کے طور پر آپ اس کو دیکھیں؟
جی بہت شکریہ بھجت. جہاں تک اس قسم کے آرگنائزیشن کا تعلق ہوتا ہے یا اس سوچ کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہر معاشرے میں ہے, اور جب بھی اس قسم کی اگر آر ایس ایس کو دیکھ لو یا اس کے علاوہ اسرائیل میں دیکھ لو یا یورپ میں دیکھ لو تو ہوتے ہیں, جو ایکسٹریمسٹ تو ہوتے ہیں اپنے ویوز میں, اپنے تھاٹس میں یا اپنے ایتھنک ویو میں. لیکن یہ جو پاکستان میں خصوصاً ہم 16 سال سے جس جنگ میں مبتلا ہے اور جنگ پھیلتا جا رہا ہے, بلکہ اس میں نئے نئے ایکٹر شامل ہو رہے ہیں اور اس میں مین جو بہرحال جو بھی جنگ ہوا, جتنا بھی ہم نے جیتا یا ہارا یا جو بھی نتائج حاصل کیے, لیکن اس کے نتیجے میں اب یہ جو اس قسم کے آرگنائزیشن جو کہ سوچ ایسی رکھتی ہے جو کہ تشدد کی طرف بھی جیت بھی جا سکتا ہے, جس طریقے سے ہم نے اسلام آباد کے دھرنے میں دیکھا, تو پھر یہی سوچ پکڑتا ہے کہ آیا ہم نے اگر کریک ڈاؤن کرنا ہے یا پالیسی بنائی نہیں ہے یا نیشنل ایکشن پلان تھا جو کہ ایک متفقہ تھا اور بڑا اور کمپریہنسو ڈاکومنٹ تھا اور اس پر عمل درآمد ہونا تھا, تو پھر یہ چیزیں کیوں پھیل رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور وہ میرے خیال میں اس کی وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ لالسنس اتنا ہو گیا یا جنگ اتنا طول پکڑ گیا اور کہ لوگ ایک قسم کے ایڈپٹیشن کے اس میں آ گئے. ان کی سائیکالوجی اب اس کے ساتھ میچ کرنے لگی ہے کہ دھماکہ ہونا زور, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ڈیمانڈ کو پورے کرنے کے لیے وہ وائلنس اور لوگوں کو مطلب روڈز بند کرنا یا لاک اپ کرنا. آپ نے پولیٹیکل پارٹیز دیکھے ہوئے, عمران خان کی پارٹی تھی اس نے اسلام آباد لاک اپ کرنے کی دھمکی دی تھی اور پھر اس پر بڑا پرتشدد وہ بھی ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو قادری صاحب کے تھے اس نے ریڈیو ٹیلی ویژن اسٹیشن پر قبضہ کیا تھا اور پارلیمنٹ پر بھی حملہ ور ہوا تھا, تو یہ پولیٹیکل پارٹی بھی تھی اور ساتھ ساتھ وہ ریلیجیس پارٹی بھی تھی اور ایک لبرل پارٹی بھی جو اس کی تھی عمران خان کی تھی, اور پھر ان کی جو زبان بھی تھی خواہ عمران خان کی تھی خواہ اس کے علاوہ
جی اس پہ بات کی تھی. جی بگیر صاحب اس کے اوپر اب بات کرتے ہیں,
وہ بڑی پرتشدد ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر مل بیٹھ کر بیٹھنا ہوگا, ادر وائز اگر پولیٹیکل دائرے میں لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن پولیٹیکل دائرے میں کچھ اصول ہونے چاہیے اور اس اصول کے ساتھ ان کو آپریٹ کرانا چاہیے. اور ہم کراچی کو دیکھتے ہیں تو ادھر لسانی تشدد ہے, اور اسلام اس میں بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو اس میں سب نیشنل ہے, اور ادھر دیکھو تو اسلام آباد ایک 2000 لوگ اس کو بند کر دیتے ہیں, لیکن ایشو ہم خود پیدا کرتے ہیں. ایک یہ بھی بات ہے کہ حکومت کو ایک ایسے قانون جو کہ میرے سٹل تھا اور اس کو دوبارہ چھیڑنا اس کو اور پھر اس میں ڈینائل موڈ میں جانا اور کبھی کلریکل مسٹیک اور ہیرے بہانے, بہرحال یہ بھی ان کے اسباب ہے کہ کنفلکٹ کو ریزولوشن کرنے, یعنی کنفلکٹ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن کنفلکٹ مینجمنٹ اور کنفلکٹ ریزولوشن وہ اس کے لیے طریقہ کار جو طے ہوتا ہے, حکومت کے پاس بڑی مشینری ہوتی ہے اور اس کے لیے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں, ان سے کام لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات کہ اگر ان کو مین اسٹریم میں لانا ہے تو مین اسٹریم میں ظاہر ہے کہ پھر وہ ان اصول کو فالو کریں گے جو پالیٹکس کے ہوتے ہیں, جو فریڈم آف اسپیچ کے ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں کہ بھائی کسی کو ہر کسی کو ننگا کر دو, گالی دے دو اور تشدد پر مطلب ہے کہ ہتھیار اٹھا لو. یا
جی برگیر صاحب کانفلکٹ مینجمنٹ کی بات جی
جگن سائی ہو جاتی ہے پاکستان کی اس میں.
جی کانفلکٹ مینجمنٹ کی آپ نے بات کی, آپ نے پھر اس بات کی بھی بات کی کہ اگر یہ سیاسی دھارے میں آنا چاہتے ہیں تو جو سیاسی اصول ہیں کسی بھی جمہوری تقاضے کے مطابق اس کو پورا کرنا ضروری, یہ دیکھا جائے کہ اس پر عمل درآمد ہو. رضا رومی آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ اپنی تحریروں کی وجہ سے اپنے تجزیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں, مغربی دنیا میں بھی اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے دہشت گرد تنظیم قرار دی جانے والی جماعت کے سربراہ کے پاکستان کے سیاسی عمل میں شامل ہونے کے بین الاقوامی سطح پر مضمرات کیا ہوں گے؟ کیا آپ اس طرح سے اس کو دیکھا جائے گا کہ پاکستان میں انتہا پسند رجحان رکھنے والوں کو تقویت دی جا رہی ہے؟
جی بیجت, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس سے جو ہمارا ایک موقف رہا ہے کئی سالوں سے اب, اور ہم اس کو بڑی ہر جگہ اس کا ہم اظہار بھی کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دے رہا ہے اور شاید دنیا کی سب سے بڑی جنگ بھی لڑ رہا ہے تن تنہا, تو یقیناً ہمارے اس موقف کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے کہ جب مبینہ طور پر قلعدم تنظیمیں یا وہ تنظیمیں جن کا دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہو ان کو ریاست جو ہے وہ دوبارہ سے سپورٹ کرے اور قومی دھارے میں لائے, یعنی کہ ان کو مزید جو ہے تقویت بخشے, تو وہ تو آپ یوں سمجھے نا کہ ایک بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے. اور جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا, اقوام متحدہ نے آلریڈی ان اس تنظیم کے بارے میں ایک بڑا کلیئر جو ہے وہ موقف رکھا ہوا ہے. امریکہ بھی, ہندوستان بھی اور دیگر کئی ممالک جو ہیں وہ بھی یہ ذکر کر چکے ہیں. اور دیکھیے اصولاً جو ہے مین اسٹریم میں لانا کوئی بری بات نہیں ہوتی, دنیا میں کئی ایسی جگہ پر ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کے گروہوں کو یا لوگوں کو قومی دھارے میں لے آئے تو آپ ان کو ایک طرح سے جو ان کی تشدد کی طرف رجحان ہے اس کو بھی کم کر سکتے ہیں, مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو ہتھیار پھینکنے ہوتے ہیں, اور جسے انگریزی میں ڈی موبلائزیشن کہا جاتا ہے, یعنی کہ آپ کی اگر عسکری تنظیم ہے تو آپ کو اس کو لیکویڈیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو پارٹی بنانا پڑتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جانب جو ہے لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہو اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں اور عسکری آرگنائزیشن بھی ہو اور ساتھ میں وہ سیاست بھی کریں, تو یہ بات جو ہے یہ شاید پاکستان میں تو یہ چورن جو ہے بک جاتا ہے, مگر دنیا میں مشکل یہ اس بات کو سپورٹ ملتی ہے.
اچھا ایک اور بات کرتے ہیں جو اسی کے ساتھ آگے اس کو اسی بات کو بڑھاتے ہیں. پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا کہ اسلام کی آڑ میں کسی کو بھی حد تک آمیز زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تقریباً 3 ہفتوں تک فیض آباد میں مذہبی جماعتوں کے جاری رہنے والے دھرنے سے دونوں شہروں کے باسیوں کو پیش آنے والی مشکلات اور دھرنے میں مذہبی رہنماؤں کی طرف سے قابل اعتراض الفاظ کے استعمال پر از خود لیے گئے نوٹس کی سماعت کرنے والے 2 رکنی بینچ نے ہفتے کے روز اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے. اور گزشتہ سماعت میں بھی ججوں نے کہا تھا کہ ذرائع ابلاغ پر بھی کڑی تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ منافرت اور تشدد کے فروغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مولانا صاحب, پاکستان تو پاک لوگوں کی سرزمین کے طور پر حاصل کیا گیا, اتنی نفرت, اتنی عدم برداشت معاشرے میں کیسے آئی؟ آپ نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ علماء اپنا مثبت رول ادا کرنے اور درست سمت کا تعین کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں؟
دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان علماء کونسل نے گزشتہ تقریباً 4-5 سالوں میں کوشش کی ہے کہ تمام مکاتب اور مذاہب کے جو قیادت ہے اور عوام ہے, عوامی سطح پر بھی ہم آپس میں مل بیٹھے ہیں اور جو اختلافات ہیں یا جو نفرتیں ہیں, جب لوگ ہمیں اکٹھا دیکھتے ہیں تو جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ بھی آپس میں مل بیٹھتے ہیں, تو اس میں کوششیں ہو رہی ہیں بین المذاہب, بین المسالک, رواداری اور ہم آہنگی کے لیے, لیکن قوت نافذہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور پاکستان علماء کونسل نے ایک ضابطہ اخلاق بنا کے آج سے 4-5 سال پہلے, بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے, ہم نے دے دیا حکومت کو, جس پہ تمام مقاصد فکر جو ہے وہ راضی تھے کہ آپ اس میں ملک, اس کو ملک میں نافذ کیجئے, جس کے اندر یہ بد زبانی بھی ہے, جس میں گالی بھی ہے, جس میں دوسرے مکاتب فکر اور مذاہب کی توہین کا بھی معاملہ ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ حکومت نے اس پر کوئی, ہر حکومت نے, خواہ وہ زرداری صاحب کی ہو یا نواز شریف صاحب کی ہو یا کسی اور کی ہو, اس طرف توجہ نہیں دی. اور اب یہ جو شدت آ رہی ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جب قانون موجود ہو اور قانون پر عمل نہ ہو, یا آپ جو اساس ہے جو پاکستان کا نظریہ ہے, آپ اس میں ان چیزوں کو بلا وجہ چھیڑ دیں جن سے کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا, تو پھر یہ ایک فضا بنتی چلی جا رہی ہے. یہ فضا خالی مذہبی لیڈروں میں نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں موجودہ جو شدت پسندی کی فضا ہے یہ تو کنٹینر سے شروع ہوئی ہے جو عمران خان صاحب نے شروع کی ہے, اور پھر اس کو سب نے اختیار کیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جو زبان عمران خان صاحب بولتے ہیں, آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون بھی اس طرف جا رہی ہے, اور بعض ایک دو لوگ جو ہے مذہبی جماعتوں میں یا مذہبی جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مذہبی قائدین کہلاتے ہیں, ان کی زبان بھی سخت ہے. گالی تو کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے, گالی تو آپ عام آدمی کو بھی نہیں دینی چاہیے, خواہ کہ کوئی علم اور دین سے تعلق رکھنے والا ہو, لیکن جب آپ نیشنل ایکشن پلان بناتے ہیں اور اس میں غلیظ تحریروں اور تقریروں کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آپ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کسی کو بھی, تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہوگا. یہی کچھ ہوگا, ایسا لٹریچر بھی ضبط ہونا چاہیے, ایسی تقریریں بھی ختم ہونی چاہیے جس سے دوسرے مقاصد فکر کی دل آزاری ہو, عامت الناس کی دل آزاری ہو,
جی.
اور ایسی تقریریں بھی بند ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے ویل چاہیے. جو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت, موجودہ حکومت بھی جاری تو خود اس وقت جو ہے وہ موت و حیات کے درمیانے راستے پر ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ 150 لوگ لاہور کے باہر روڈ پر بیٹھے رہے اور 6 دن بیٹھے رہے, تو حکومت اس پوزیشن میں نہیں آئی کہ ان کو اٹھا سکے, اس لیے کہ انہیں اپنے ووٹ بینک کو خطرہ نظر آ رہا ہے.
جی.
اور ایک بات میں ضرور کہوں گا جو حافظ شہید صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے, کہ جب یہ لوگ جہادی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے ان کو مین سٹریم میں لائیں, ان کو جمہوریت کی طرف لائیں, ان کو الیکشن میں لائیں. اگر وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ الیکشن میں کہاں آئے, کہ یہ کہاں چلے جائیں, ان کو آپ نے کوئی رستہ دینا ہے نا. آپ نے, اس ریاست نے گزشتہ 30-35 سال سے پروان چڑھایا ہے چیزوں کے, اب اس ملک میں خالی ایک حافظ شہید نہیں ہے, اس ملک کے اندر تو ہزاروں لوگ اس نظریے کے مالک ہوں گے, مختلف جماعتیں ہیں, مسعود اظہر صاحب کی جماعت ہے اور جماعتیں ہیں, مولانا عبدالجبار کی جماعت ہے,
تو اگر آپ ان کو مین سٹریم میں بھی قبول نہیں کریں گے, بطور شہری بھی قبول نہ کریں, ان کو الیکشن میں بھی قبول نہ کریں, تو یہ پھر کہاں گئے؟ رہنا تو انہوں نے اس پاکستان میں ہے.
جی.
میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور حکومت کے اداروں کو ایک ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے اور
جی
ایک معاہدہ ان لوگوں کے ساتھ ریاست کو کرنا چاہیے. ریاست یہ کام کرتی آئی ہے, 80 کی دہائی میں بھی کرتی آئی ہے, اس سے پہلے بھی کرتی آئی ہے, کہ آپ کو آپ کی یہ حدود ہے, ان حدود سے آپ باہر نہیں جائیں گے اور ان حدود میں رہ کے آپ کام کریں گے. لیکن کیا ہماری ریاست اتنی طاقتور ہے اور کیا ریاست میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملات حل ہو؟
جی شکریہ مولانا صاحب. جی شکریہ مولانا صاحب. جی میں تھوڑے سے ہمارے کالرز ہیں ان کو لینا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری سیگمنٹ کچھ اور بھی ہیں جن کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر شیر علی ہیں مردان سے, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. محمد طارق چکتائی قصور سے, السلام علیکم چکتائی صاحب. راجہ محبوب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی
السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
جناب میں ایکسپرٹ سائبان جو ہیں سے یہ کوشچن ہے کہ ہمارا جو مذہب جو ہے وہ تو امن پسند ہے, اس میں نہ اعتدال انتہا پسندی ہے نہ دہشت گردی ہے. تو اگر ان کو آفت سعید صاحب کو مین اسٹریم میں اگر لایا جائے, یہ اپنے سیاستدانوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں, گھل مل جائیں, ان کو کوئی سیاست آئے وہ اگر تھوڑی بہت انتہا پسندی ہے تو وہ ایسے ختم نہیں ہو سکتی.
اچھا کوہاٹ سے حافظ صاحب. جی بہت شکریہ راجہ صاحب, یہی اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے مولانا صاحب بھی ابھی. کوہاٹ سے حافظ صاحب, السلام علیکم حافظ صاحب.
باجی اٹک سے حافظ فاطمہ محمد بول رہا ہوں.
جی اٹک سے کون بول رہا؟ جی
حافظ فاطمہ محمد بول رہا ہوں. جی
جی
باجی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے موجود مہمان میرے سوال کا جواب ضرور دیں گے. پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا, کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا, ہر جماعت نے کشمیر کا نام لے کر پاکستان میں ووٹ حاصل کیے, کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا. اب حافظ سعید صاحب کشمیریوں کو قربانی کا بکرا بنا کر یہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کشمیر کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا, حافظ سعید صاحب کے بیان سے کشمیریوں کی پریشانیوں میں اضافہ ضرور ہوگا.
جی بہت شکریہ. پہلے ہم بات کرتے ہیں اب بریگیڈیئر صاحب سے کیونکہ ہمارے پاس سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے اور اگلی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے. بریگیڈیئر صاحب گزشتہ دنوں اسلام آباد میں دھرنے کے دوران جس زبان کا استعمال کیا گیا اسے سننا ممکن ہی نہیں تھا کسی بھی شائستہ شخص کے لیے. اخلاقی سطح پر اس حد تک غیر شائستگی اور غیر مہذب الفاظ اجتماعی سطح پر استعمال کرنے سے قوم کو کیا پیغام گیا؟
یہ مجھے بہت افسوس اور شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام جیسا خوبصورت مذہب اور امن کا مذہب اور شائستگی کا مذہب اور جس میں رواداری ہے اور جس میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ ہے, جس میں پبلک لائف کی بہت بڑے قدر قیمت ہے اور راستے بند کرنے پر بہت زیادہ وعیدے ہیں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس بارے میں بالکل وہ لوگ جو خود کو مذہبی کہتے ہیں ایسی زبان استعمال کی ہے اور جو بچوں کے سامنے ہم نہیں سن سکتے, خود بھی نہیں سن سکتے اور ہمارے معاشرے کا حصہ بھی نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جج صاحبان نے بھی اس کا نوٹس لیا اور اس کے علاوہ باقی لوگ بھی اس کو, تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کا چہرہ سب کے سامنے, پھر وہ ٹھیک لوگ بھی اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے, دوسرے طور پر اسلام پر بھی ایک قسم کی انگلی لوگ اٹھا لیتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں اس چیز کی دلیل دی جاتی ہے جو کہ نامناسب ہے اور غیر شائستہ ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اوور آل ہمارے اس میں ایک تشدد والی اور ایک ایسے معاشرہ جس میں عدم برداشت ہو, جس میں گالی کی زبان استعمال ہوتی ہو یا ایسی زبان استعمال ہوتی ہو جو بہت پرتشدد ہو. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو جو دین کا دعویٰ کر رہے, ٹھیک ہے اس کا کاغذ اپنی جگہ پر ٹھیک تھا, لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق چلتے تو پھر صحیح عاشق رسول ہے. اگر اس پر قدم رکھے اور وہ اپنے اخلاق سے, اپنے باتوں سے, اپنے تقریروں سے, اپنے اس سے وہ اسوہ حسنہ فالو کرتے تو پھر تو بات صحیح تھی, لیکن اگر اس کی خود دجیاں اڑا لے تو پھر اس منبر پر وہ بات کرنا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے, اس سے گالی نہیں سنی جاتی, اس سے ناشائستگی نہیں آتی, اس سے اس قسم کی تقریریں نہیں آتی جو پرتشدد ہو. اس میں سب اداروں کو رجیڑ کر جو بھی سامنے آ جائے اس کو مطلب کہ ذلیل کیا جائے, یہ اس کا طرز عمل نہیں ہے. ایک بات, اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھرنا ہوا ہے اور اس سے پہلے جو دھرنے ہوئے تھے, ان دھرنوں نے خصوصاً پاکستان کی جو سوشل لائف ہے یا جو پبلک لائف ہے یا جو ہمارے بچے جو اس کو دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر اور اس پر, اس نے ایک بڑا غلط پیغام دیا ہے. بڑوں کا ادب اور دوسری بات شائستگی سے بات کرنا, اور تیسری طرف یہ پولیٹیکل راستہ اختیار کرنا, اس میں جو مطلب ایک آزادی اسپیچ ہے یا وہ ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا, اور یہ زیادتی ہے. یہ میرے خیال میں کہ غلط ٹرینڈ پڑ گیا, اللہ کرے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس پر
اس سے نکلا جا سکے,
پارٹیاں مل کر اس کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق بنا لے اور اس پر عمل بھی کرے, کیونکہ یہ شرائط کرتا جا رہا ہے ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اور ہمارے
سماجی زندگی میں بھی. جی شکریہ رضا رومی, یہ میرا اس سیگمنٹ کا آخری سوال بھی ہے. آپ فرمائیے گا کہ پاکستان کو ایک عرصے سے انتہا پسندی کی جس لہر نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے, اس نے اخلاق اور شائستگی کے ضابطوں کو پامال کیا ہے. رضا, پاکستان کا معاشرہ اس سطح پر آنے کے بعد اب سنبھلے گا کس طرح, اور یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو دوبارہ ایک مہذب راستہ دکھائے؟
جی دیکھیں, بڑی آپ نے, خیر یہ سوال تو بہت پیچیدہ ہے, مگر یہ ہے کہ یہ جو ابھی ساری زبان پہ گفتگو ہو رہی تھی, یہ تو شرم کا مقام ہے کہ اسلام اور ختم نبوت کے نام پر ایسی گندی اور فحش زبان استعمال کی گئی, اور 20-22 دن وہ نشر بھی ہوئی اور سوشل میڈیا پہ شیئر بھی ہوئی, اور دیکھیے اس کے لیے ہم نے اپنی یوتھ کو کیا پیغام دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے یہ حافظ صاحب کہہ رہے تھے, علماء کونسل کی بات کہہ رہے تھے, ان کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس طرح کی زبان جو ہے وہ کسی عالم یا مولانا کے زبان سے زیب دیتی ہے یا نہیں. اور مسئلہ سارا یہاں یہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کو کنڈیم تو کر رہے ہیں, لیکن جو ہماری ریاست کے ادارے ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہوں یا فوج ہو, انہوں نے تو ان کو تقویت بخشی ہے. بالآخر جو ہے ان کی تمام ڈیمانڈز بھی مانی گئی ہیں, وزیر قانون نے استعفیٰ بھی دیا ہے, اور پھر جس طرح سے وہ ویڈیو نشر کی گئی کہ جہاں پر وردی میں ملبوس جو افسران تھے وہ پیسے بانٹ رہے تھے, تو اس سے تو ایک بہت ہی برا میسج گیا ہے عوام میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ اس طرح کے انتہا پسندوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے, اور جو لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے نا. محض زبان کو برا بھلا کہنا تو کافی نہیں ہے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, تو بالکل یہ ذمہ داری, دیکھیے 2014 میں پشاور کے اسکول کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ مرتب کیا گیا تھا, اس میں بہت سی شکیں جو تھیں وہ ہیٹ سپیچ اور یہ اسی زبان کے استعمال پر تھیں, اور یہ ان کی پامالی بھی ہوئی, اور جن لوگوں نے ان کو پامال کیا ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی, ان کو سیف پیسج دے کر وہاں سے فارغ کیا گیا, چاہے وہ اسلام آباد ہو یا لاہور ہو. تو اس سے تو بڑا کلیئر میسج یہ گیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے, کیونکہ اس کی خود وائلیشن, جنہوں نے اس کو انفورس کرنا تھا انہوں نے اس کی وائلیشن کی ہے. تو یہ ذمہ داری تو یقیناً جو ہے یہ ہماری پارلیمنٹ اور ہماری افواج پاکستان پر جاتی ہے کہ ان کو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو انہوں نے خود ہی نیشنل ایکشن پلان کا بیڑا غرق کیا ہے, ابھی آگے کس طرح چلتے ہیں. اور سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس طرح کے جو دھرنے ہیں یہ غیر قانونی ہیں, اور قانون میں بڑا کلیئر ہے کہ آپ لوگوں کی پیسج نہیں روک سکتے, آپ شہروں کو بند نہیں کر سکتے, لوگوں کو اس دھرنے کے دوران لوگ ہسپتال نہیں پہنچ سکے, اموات واقع ہوئی ہیں, بچے اسکول نہیں گئے, اور اس کے بعد ان لوگوں کو کوئی سزا نہیں دی گئی, کوئی ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوئی, الٹا ان کو تھپکی دے کر واپس کرایہ دے کر بھیج دیا گیا ہے. تو یہ تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ یہاں پہ انتہا پسندی پاکستان میں جو زوما ہے وہ ابھی نہیں, اس پوری طرح سے کمیٹڈ نہیں ہے کہ وہ
اس رجحان کو ختم کرنے کی کوشش کرے,
ختم کرنا ہے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے رضا رومی یہاں امریکہ سے، مولانا طاہر اشرفی صاحب پاکستان سے، اور پاکستان سے ہی بریگیڈیئر سعد نذیر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں یہاں تک حصہ لینے کا. ہمارے پروگرام کا اگلا حصہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوتا ہے. پہلے ہم کالر سے بات کر لیں. آج ہم آپ کو خصوصی ایک انٹرویو بھی سنوا رہے ہیں، اور ابھی ہم بات کرتے ہیں اپنے کالرس کے ساتھ. اپنے تجزیہ کاروں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ان سے اجازت چاہتی ہوں. تو اب بات کرتے ہیں محمد نواز کولو بلوچستان سے. السلام علیکم نواز صاحب. کوہاٹ سے ملک نائب صاحب. السلام علیکم جی. میاں والی سے کلیم اللہ نیازی. میرا خیال ہے
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. قائد اعظم نے کیا کہا یا کسی نے کیا کہا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو پاکستان کے تمام مسائل کا حل اسلام کی، اسلامی شریعہ کا نفاذ ہے. یہاں تک انتہا پسندی کا تعلق ہے تو وہ بالکل انتہائی پریشان کن صورتحال ہے، اور ہمیں تو خوف آ رہا ہے کہ مستقبل میں کہیں ہم خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا رہے. پہلے تو جو ہمارے جو فرقہ تنظیمیں تھی صرف وہی شدت کو آواز دیتی تھی، آج جو دنیا دار لبرل جماعتیں ہیں وہ بھی شدت کی طرف جا رہی ہیں، اور ان کی زبان بھی بہت ہی سخت ہے.
جی بہت شکریہ.
جہاں تک یہ ہمارے مدارس ہیں ان کا نظام بھی ٹھیک کیا جائے اور ان کو حکومتی کنٹرول میں لیا جائے، ادر وائز اگر اسی طرح یہ چلتی رہے تو پھر قواریت مزید بڑھتی رہے گی.
بہت شکریہ نیاز صاحب. انعام اللہ لکی مروت سے. کلیم اللہ نیازی صاحب سے تو بات ہو گئی. انعام اللہ صاحب، غلام صاحب ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی غلام خان عرض کر رہا ہوں جی، اٹک سے.
جی
میڈم، عرض یہ ہے کہ جتنی بھی یہ تقریریں اور کمنٹس ہوئی ہیں ان کا نبے نبار ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم یک زبان ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو داد بھی دیں، اور انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں، کیونکہ انہوں نے کہا جو ہے کہ نا اہل آدمی کی حکومت نہیں چلا سکتا، تو بات ختم ہے.
بہت شکریہ، بہت شکریہ. اوان صاحب اٹک سے بات کر رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کے اگلی سیگمنٹ میں آپ سے بات کریں گے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ اور عالمی سطح پر جو نقل مکانی کی صورتحال ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر امجد ملک لندن سے اور پروفیسر فیضان حق یہاں امریکہ سے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے اب بات کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی جو عرصے سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہے. لیکن کچھ عرصے سے جب برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم نواز شریف کو ایک عدالتی فیصلے کے بعد نااہل قرار دیتے ہوئے وزارت عظمیٰ کے منصب سے ہٹا دیا گیا تو صورتحال کافی کشیدگی کا شکار ہو گئی. پھر حکمران جماعت کی طرف سے عدالت اور دوسرے اداروں کے خلاف سخت بیانیاں مزید الجھنوں کا باعث بنا. حزب اختلاف کی طرف سے نااہل قرار دیے گئے وزیر اعظم کو پارٹی کے سربراہ کے طور پر منتخب کرنے کے بارے میں حزب اختلاف کے شدید تحفظات بھی رہے. اس سارے تناسر میں ہم بات کرتے ہیں. بیرسٹر ملک ہیں ہمارے ساتھ. بیرسٹر ملک، آپ پاکستان میں سیاسی صورتحال کی آئندہ جہت کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کا حکومت کے ساتھ تعلق بھی ہے.
جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے خوشائن بات ہوگی اگر اس مشکل وقت میں بھی ڈیموکریسی کو ساتھ نہ چھوڑے اور چیزوں کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں، اور جو حلقہ بندیاں اور جو سینسس کے اوپر جو قانون سازی ہے جو سینٹ میں اٹکی ہوئی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کا قانون سازی کرنی چاہیے. مل کے بیٹھ کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے مشاورت کرنی چاہیے اور ٹائم فریم سیٹ کرنا چاہیے تاکہ الیکشن وقت پہ اس کا انعقاد ہو. الیکشن ڈیلے ہونا یا الیکشن آگے ہونا یا کسی طرح کی بھی کانسٹیٹیوشنل اس میں اس طرح کی جو ہے ڈیلے پیدا کرنا, اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہوگا, سموتھ رننگ کو بھی نقصان ہوگا, ڈیسیجن میکنگ میں بھی اس کا اثر ہوگا, اور ویسے بھی پھر جب آپ ویکیوم کریٹ کرتے ہیں تو اس ویکیوم میں شکوک و شبہات اور اس طرح کی چیزیں گھس جاتی ہیں, پھر یہ ٹیکنوکریٹ اور اس طرح کی قومی حکومت اور اس طرح کی چیزیں, یہ بدتیں تب ہی پیدا ہوتی ہیں جب آپ نارمل فلو آف کانسٹیٹیوشن کو روکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹیسٹ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا کہ وہ اس چیلنج سے اوزا برا ہوں.
اچھا پروفیسر فیضان, امریکہ کے وزیر دفاع کل پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, اس حد تک الجھاؤ کا شکار پاکستانی سیاست کے منظر نامے کے ساتھ بیرونی طاقتوں اور حکومتوں کو کیا پیغام ملتا ہے؟ وہ کس طرح سے بات کرتے ہوئے خود کو پر اعتماد سمجھتے ہیں اس لیڈرشپ کے ساتھ جس کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہو؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. ان کا جو دورہ ہے اس سے کئی مسائل جو ہیں وہ پاکستان کے سامنے آتے ہیں کہ وہاں وہ جا کر بات کس سے کریں گے. ظاہر ہے ان کو بات اس ادارے یا اس ریاست کے اس حصے یا اس بازو سے بات کرنی پڑے گی جو کچھ کر کے دکھا سکتا ہے, اور ابھی کچھ مہینوں میں, پچھلے مہینوں میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے, میں سیاسی حکومت کی بات کر رہا ہوں, وہ اس قابل نہیں رہی کہ وہ ایکٹ کر سکے ایک آرگنائز طریقے سے. ان کے کچھ ہی سے کام کر رہے ہیں اور کچھ ہی سے جو ہیں وہ یا تو ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں یا اپنے ہی اداروں کی بات نہیں ماننے کو تیار. تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر کوئی گارنٹیز چاہیں گے تو اس ادارے سے چاہیں گے جو کہ ان کو ڈلیوری دے سکے کچھ چیزوں کی یا ٹاسک کی. سو اس میں پھر وہ ایک ہی ادارہ بچتا ہے پاکستان کا جو ایسا کام کر سکتا ہے, وہ پاکستانی فوج ہے, اور انہی سے میرے خیال میں وہ ڈائریکٹ نیگوشیشن یا وہ کریں گے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو سیاسی ادارے ہیں یا جو سیاسی رہنما ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کریں, لیکن وہ بھی شاید کامیاب نہ ہو سکیں, کیونکہ ایک جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے سیاسی رہنماؤں کا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ان کا حال ایسا ہے کہ وہ کمبل کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور دریا بہت تیزی سے ان کو ایک کھائی کی طرف لے کر جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں تمام ریاستیں, چاہے وہ جمہوری ہوں یا نہ ہوں, وہ سیکیورٹی سینٹرک ہو چکی ہیں, اور وہ سیکیورٹی ادارے ہی جو ہیں وہ ڈکٹیشنز دے رہے ہیں یا ایڈوائس دے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. یہ ایک 18th century کی ڈیموکریسی کو ذہن میں لیے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, جو کہ نہ ایگزسٹ کبھی کی تھی اور نہ کبھی کی ہے.
اچھا اب پہلے ہم کالرز کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. چترال سے شفا صاحب ہیں, السلام علیکم. جی
السلام علیکم
جناب.
محترمہ, ہر پارٹی کے ووٹر کا مرضی ہے کس کو اپنا صدر چن لے, نواز شریف کا صدر چن لیا, ان کا مرضی ہے. یہ ہمارا مرضی تو یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی جگہ پہ جہانگیر ترین کو صدر بناؤں, جہانگیر ترین کو کسی اور کو صدر بناؤں. جہاں تک عدالت کا معاملہ, یہ عدالت تو آپ کو پتا ہے لاکھوں مقدمات پڑے ہیں. پچھلے دن ہمارے گاؤں میں کیس 88 سے چل رہا تھا یتیم کا.
جی دیکھیے, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے چترا شفا صاحب, اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اتنا لمبا آپ کا مقدمہ ہم سن سکیں. چارسدہ سے محمد حسین صاحب, السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکریہ جی.
بہن, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ جب تک صحیح نہیں ہو سکتا ہے اور نہ جنگ ختم ہو سکتا ہے. طالبان ایک آدمی نہیں ہے, 100 آدمی نہیں ہے, 1000 نہیں ہے, لاکھوں لوگ ہیں, سب مسلمان ہیں. یہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کرے, بات چیت سے حل نکالنا چاہیے. اور یہ پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام سے بنا ہوا ہے, اس میں نہ انگریز کا قانون رہ چکا ہے اور نہ اسلامی قانون ہے. تو مہربانی کر کے اس میں اسلامی قانون نازل کرے, ایک دم آٹومیٹک انشاءاللہ اور تعالی ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا.
مردان سے شمیم خان صاحب, السلام علیکم. انعام اللہ صاحب لکی مروت سے.
میڈم, میں 20 سال سے انٹرنیشنل میڈیا سن رہا ہوں, 20 سال سے لیکن میں نے کسی میڈیا پر یہ بات ابھی تک نہیں سنی ہے کہ کوئی تجزیہ نگار یا پالیٹیشن اپنی فوج کے خلاف بولے. آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی تجزیہ کار آتا ہے یا ہمارا جو پالیٹیشن آتا ہے وہ اپنی فوج کے خلاف بولتا ہے؟ تھینک یو.
محمد شفیع چترال سے. السلام علیکم شفیع صاحب.
السلام علیکم جی. بیجت بہت شکریہ. میرا پروفیسر فیضان صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب وزیر دفاع جو ہے امریکہ سے جو آ رہا ہے, یہ بات لازمی بات ہے کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ اگر بات کرے تو خاطر پوری ہوگی, اس کی بات فوج سے ہوگی جس سے کچھ لینا اور دینا ہے. یہ میرے خیال میں پروفیسر فیضان صاحب اس کا جواب دیجیے.
اسی کے بارے میں بات پروفیسر فیضان نے کی ہے. اب کوئی کامنٹ اٹک سے فردوس صاحب سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, اس کے بعد آگے چلتے ہیں کیونکہ سیگمنٹ کے بعد.
وعلیکم السلام جی. بات یہ کرنی ہے, ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں. ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ صحیح اپنی عوام کا صحیح کام نہیں کر رہے. لہذا نواز شریف کو چھٹی اور انتخاب کراؤ, اور پھر دوبارہ جو آدمی آئے اس کے ساتھ امریکہ بھی بات کرے اور یہ بھی بات کرے. ابھی بات کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے.
بہت شکریہ. امریکہ نے اقوام متحدہ کو مطلع کیا ہے کہ وہ مائیگرنٹ اینڈ ریفیوجی پیکٹ میں مزید شرکت نہیں کرے گا کیونکہ یہ پروگرام ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیوں کے ساتھ نہیں چلتا. بیرسٹر ملک, آپ اس حوالے سے, اس موضوع پر خصوصی آپ کی مہارت ہے, آپ اسپیشلائز کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ مشرق وسطی سے لے کر جنوبی ایشیا اور ایشیا سے افریقہ تک مختلف بحرانوں نے وسیع تر پیمانے پر نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کیا. یہ وجوہات ہیں بدامنی کی, جنگ کی یا پھر اقتصادی مسائل کی. ایسی صورت میں عالمی سطح پر عالمی ادارے کی طرف سے کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان بے گھر افراد کے لیے بہتری کی صورت پیدا ہو سکے؟
جی بہت شکریہ. میرے خیال میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو امریکہ کو اس طرح کا میسج نہیں دینا چاہیے کہ یونائٹیڈ نیشن کی جو ریفیوجی ان کا جو کاؤنسل ہے ان کا کام افیکٹ ہو. آپ ایک بڑا ملک اس میں سے ودڈرال کرے گا, یونیلیٹرل ودڈرال کرے گا اکوموڈیٹنگ دا ریفیوجی, وہ پوری دنیا میں ایک ایسا میسج جاتا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری, آپ ہی سنبھالیں. پورا یورپ جو ہے یہ سیرین کرائسس کے بعد جو ہے ہاؤس کر رہا ہے, گریس سے لے کے ترکی سے ادھر جو یورپی ممالک ہیں, جرمنی تک یہاں ریفیوجیز آ رہے ہیں اور انفلکس ہے. اور لوگ, آپ نے سنا ہی ہے, کشتیاں ڈوبتی ہیں, بارڈر کے اوپر سیکیورٹی کے ایشوز آتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, پھر عقوبت خانے بنے ہوئے ہیں جس کو ہیومن ٹریفکرز یوز کر رہے ہیں. ایسے میں اگر مل کے کوئی مشترکہ جہت نہیں ہوگی تو یہ ایک تو ریفیوجیز جو جینوئن ریفیوجیز ہیں ان کی فلٹرنگ پروسیس جو ہے اس کے بعد ان کو اکوموڈیٹ کرنا ٹیمپریری وہ افیکٹ ہوگا. دوسرا, انٹرنیشنل ڈونرز اور وہ باقی جو ممالک ہیں ان کے اوپر سٹرین زیادہ بڑھے گا. وہ کہیں گے جی بڑے ممالک جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اپنے بارڈرز کے اندر یہ مسئلہ ایشو نہ آئے, لوگوں کے مسئلے کے اوپر ہم طے کر دیتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک وائز پالیسی نہیں ہوگی. اور تیسرا, آپ اگر دیکھیں جہاں جہاں سے یہ ریفیوجی ایمینیٹ ہو رہے ہیں وہاں وہاں ان پالیسیوں میں امریکن حکومت یا سپر پاور کا عمل دخل ہے. آپ پہلے ان ملکوں میں جاتے ہیں, آپ ملکوں میں چھیڑ خانی کرتے ہیں, چاہے سیکیورٹی ہے, چاہے جمہوریت ہے, چاہے گڈ گورننس ہے. ان ملکوں میں چھیڑ خانی کے نتیجے میں جب وہاں سے انفلکس جمہوریت وہ مائیگرنٹ کا نکلتا ہے, اس سے اگر آپ پہلو صحیح کریں گے تو یہ میرے خیال میں یونائٹیڈ نیشن کے کام کو افیکٹ بھی کرے گا بلکہ مشکل بنائے گا. ابھی بھی ان روٹس کو ہیومن ٹریفکرز استعمال کر رہے ہیں, جو روٹ صرف اس وجہ سے کھلے ہیں کہ ان ملکوں میں بدامنی پیدا ہوئی ہے, ان ملکوں میں سموتھ رننگ نہیں ہے, اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے, چاہے وہ عراق ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے یہ سیرین ممالک ہوں جہاں جو ابھی جو شام میں جو لڑائی چل رہی ہے. تو میرے خیال میں امریکہ کو اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے, کوٹے کے اوپر ریفیوجیز کو اپنے ہاں ہاؤس کرنا چاہیے اور مالی مدد بھی کرنی چاہیے تاکہ ٹیمپریری, جیسے رنگینز ہیں, ٹیمپریری جو لوگ بنگلہ دیش میں یا ادھر ادھر بستے ہیں ان کو صحیح معنوں میں اپنے گھروں میں بھیجا جا سکے. یہی صحیح حال ہے کہ آپ ان دی اینڈ ان لوگوں کو ان جگہوں پہ بھیج سکیں جہاں پہ ان کی زندگی سیف نہیں ہے.
اچھا, پروفیسر فیضان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر فیضان, جس طرح بیرسٹر ملک نے بھی اشارہ کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ پیغام کوئی بڑا مثبت پیغام نہیں ہے, نکی ہیلی نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی تھی جو اقوام متحدہ میں خصوصی نمائندہ ہیں امریکہ کی, آپ یہ فرمائے گا کہ مسائل سے بھرپور اس دنیا کے اندر بے گھر افراد کی نقل مکانی کے بارے میں امریکی انتظامیہ کی سخت پالیسی کس حد تک منفی پیغام دے رہی ہے؟
اس میں جو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے وہ امریکہ کی کریڈیبلٹی کو پہنچا ہے.
لیکن جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کچھ اور ماضی کے ایسے اقدامات تھے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہ امریکہ کی کریڈیبلٹی جو ہے انٹرنیشنل یا بین الاقوامی کریڈیبلٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے نہیں. ان کا فوکس یہ رہا ہے کہ کیا ہم انٹرنلی اس سے اسٹرانگ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں, اور یہ جو ہے یہ ڈبیٹیبل ایشو ہے اس لحاظ سے کہ کیا انٹرنلی اسٹرانگ ہونا جو ہے وہ جو باہر کی کریڈیبلٹی ہے وہ آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اس میں جو یہ جو باڈی بنائی گئی تھی امیگریشن کے سلسلے میں, یہ پچھلے سال بنائی گئی تھی جب پریزیڈنٹ اوباما جو تھے وہ ابھی تک پاور میں تھے, اور اس کا طریقہ کار جو تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ امریکہ جو ہے اپنی پالیسیز کو ایگزرٹ کر سکے اور انفلوئنس کر سکے, اثر و رسوخ استعمال کر سکے, مائگریشن کی پالیسیز کیا رخ بدل سکے. لیکن امریکہ کے ودرا کرنے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے, اور کچھ ممالک ہیں جو شاید اس خلا میں کو پر کرنے کی کوشش کریں تو ان کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا اور امریکہ کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اس میں بہت سی ایسی جگہوں پر جہاں سے مائگریشن یہ ریفیوجی پرابلم شروع ہو رہی ہے وہاں پر امریکہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے, اور یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ لنکڈ ایشو ہے. اس میں سیکیورٹی کا بہت زیادہ رول ہے, جیسے عراق ہے, سیریا ہے, یمن ہے, افغانستان ہے, یہ تو ہاٹ ایشوز ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سینٹرل اور ساؤتھ امریکہ کے ممالک کو بھی اس میں لے لیتے ہیں تو یہ ہمیں امریکہ کے لیے ایک سیکیورٹی کا سلسلہ شروع کے رسک میں بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ دنیا کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ممالک جو ہیں دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اس وقت اپنا جو خود تحفظ ہے یعنی کہ سیلف سیکیورٹی جو ہے اس کو ایک مرکزی جگہ دے کر اپنی پالیسیاں طے کر رہے ہیں, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, سعودی عربیہ ہو, یا ایران ہو, یا انڈیا ہو اور چائنا ہو. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو سیکیورٹی والے ادارے ہیں جو سیکیورٹی مہیا کرتے ہیں ان کو ساتھ لیے بغیر ان کے ساتھ معاملات طے کیے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس میں یہ جو اقدامات اٹھائے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی اداروں سے بہت زیادہ مشورے نہیں لیے, ورنہ وہ یقیناً ان کو اس کے برعکس مشورہ دیتے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ تھے. اور اب جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا, اب پیش کرتے ہیں پنجاب کے اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل سلمان صوفی سے ایک خصوصی بات چیت. وہ وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے تھے, اس وقت ہم نے یہ بات ان سے کی تھی. پاکستان کا شمار دنیا میں خواتین کے لیے خراب ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے, جہاں انہیں شدید سماجی اور معاشی امتیاز کا سامنا ہے, اور یہ بات ویمن پیس اور سیکیورٹی انڈیکس کی ایک تازہ رپورٹ میں بتائی گئی. دنیا کے 153 ملکوں میں خواتین کے لیے سیکیورٹی, انصاف اور مختلف شعبوں میں ان کی شمولیت سے متعلق جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان خواتین کے لیے چوتھا خراب ترین ملک ہے, اور اس رپورٹ کی درجہ بندی میں پاکستان 150ویں نمبر پر ہے. اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں صرف 24% خواتین برسر روزگار ہیں, جبکہ پارلیمان میں ان کی نشستیں 20% ہیں. سلمان صوفی پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ کی اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. 2014 سے اب تک وہ 30 سے زائد اہم اصلاحات پنجاب میں متعارف کرا چکے ہیں, اور 2016 میں خواتین کے خلاف تشدد سے تحفظ دینے کے تاریخی قانون کا مسودہ تیار کرنے اور اسے عملی شکل دینے سے اب تک فعال کردار ادا کر رہے ہیں. وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز یعنی WAWC میں ایک ہی چھت تلے خواتین کو قانونی, طبی, مشاورتی اور دوسری سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں. اس وقت سلمان صوفی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم سلمان صاحب.
وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا.
بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ امریکہ میں ہیں, امریکہ کے مختلف اداروں میں آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے لیے آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے, اور اس کی بڑی پذیرائی بھی ہوئی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی نظر میں آپ کے اس پروجیکٹ کا سب سے مؤثر اور نمایاں پہلو کیا ہے؟
میرے نزدیک اس پروجیکٹ کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. جس طرح کہ آپ نے بھی ابھی بتایا کہ پاکستان کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے, اور کئی دفعہ صحیح باتوں پہ, کہ وہاں پہ عورتوں کے خلاف جو جس طرح کے تشدد ہوتا ہے, جس طرح کے جرائم ہوتے ہیں, اس میں پھر ان کو انصاف لینا بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں پاکستان نے لیڈ لی ہے, اور جس کو ہم سکسیسفلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا اپنا ایک پہلا پروجیکٹ ایسا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال موجود نہیں ہے, جس کا سولی فوکس ہی یہی ہے کہ عورتوں کے خلاف جرائم کو کم کیا جائے اور ان کو فوراً انصاف فراہم کیا جائے. کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جتنے بھی انصاف سے متعلق ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ایک بلڈنگ کے اندر پرووائڈ کیے گئے ہیں, تاکہ جو مظلوم عورت ہے اسے جگہ جگہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں رہتی, اور جب وہ اس سینٹر کے اندر آ جاتی ہے تو اس کے تمام مسائل وہیں پہ حل کر دیے جاتے ہیں.
اچھا, آپ خواتین کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کی پاکستانی کوششوں کو عالمی سطح پر فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی جیسے تعلیمی اداروں میں بھی آپ نے اس ضمن میں بات کی ہے. صوفی صاحب, آپ نے اپنے یونٹ کے تحت 30 منصوبوں پر کام کرنے کی بھی بات کی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر انتہائی مسائل کا شکار خواتین کے لیے پاکستانی خاتون کی کس طرح مدد ہو رہی ہے؟
دیکھیں, پاکستانی خاتون کی مدد جو پنجاب میں ہم کم از کم کر رہے ہیں, وہ ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو جسٹس پہ ان کے جو ایکسس ہے وہ ہم نے اس طرح ان کو فراہم کیا ہے کہ جب وہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ہمیں کال کرتی ہیں, یا وہ خود جب سینٹر کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ ان کو تمام جو فیسلٹیز ہیں ہم وہاں پرووائڈ کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. اگر آپ دیکھے جائیں کہ پہلے ہسٹری میں ہوا ہے کہ جس طرح مختارہ مائی کا کیس تھا, یا قندیل بلوچ کا کیس تھا, یا کوئی بھی ہائی پروفائل کیس جو پاکستان سے باہر جن کی بہت زیادہ آواز آئی تھی اور جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی برا نام ملا تھا, اب یہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہم نے کر دیا ہے کہ جس میں کسی بھی ہائی آفیشیل کو جانا نہیں پڑتا عورت کی مدد کے لیے, اس کو ایف آئی آر کے لیے کسی کے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اس ایک سینٹر کے اندر ہی بیٹھ کے, تو وہاں پہ جب وہ آتی ہے تو یہ تمام عورتوں پر مشتمل عملہ ہے جو اس کی مدد کرتا ہے, اس کی تمام کمپلینٹ لکھتا ہے, اس کا میڈیکل بھی وہیں کر دیا جاتا ہے, پولیس کمپلینٹ بھی وہیں پہ کر دی جاتی ہے, وکیل بھی وہیں فراہم کر دیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے ہم اس کو عدالت بھی وہیں فراہم کر رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ یہ تو امریکہ جیسے ملک میں بھی نہیں ہوا ابھی کہ جب آپ کے خلاف خدا نخواستہ کوئی جرم ہو تو آپ ایک پروسیس سے گزرتی ہیں اور اس میں مہینوں بلکہ سالوں لگ جاتے ہیں. تو ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم 90 دن کے اندر اندر تمام کیسز کو نپٹائیں, خاص طور پہ جو سولین کیسز ہیں جس میں کرمنل ایلیمنٹ شامل نہیں ہے, تاکہ وہ جو عورت ہے اس کو اگر گھر کی ضرورت ہے اس کو گھر مل سکے, اگر اس کی تنخواہ چھین لی گئی ہے تو اس کو تنخواہ مل سکے, اور اگر اس کو کسی سے پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو وہ پروٹیکشن فوراً فراہم کی جا سکے.
اچھا, آپ نے یونیورسٹی آف شکاگو لا اسکول میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کلینک کے ساتھ کام کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ خواتین کے لیے قائم کیے گئے ان سینٹرز میں کام بین الاقوامی معیار اور ضابطوں کے مطابق ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں بنیادی سہولتوں, خواندگی کی شرح کا فقدان ہے, بین الاقوامی ضابطوں کے تحت کام کرنا ممکن ہو سکتا ہے؟
یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تھا اس کی کہ ہم چاہتے تھے کہ اگر ہم نے ایک نیا لا ڈیولپ کیا ہے اور ہم نے اس لا کو پنجاب میں امپلیمنٹ کروانا ہے تو ہم ساتھ یہ بھی میک شور کریں کہ جو انٹرنیشنل نارمل رائٹس ہیں یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں یا انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں پاکستان کی, ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں, تاکہ ہم کل کو جب کبھی اس لا کے بارے میں اسٹڈیز کی جائیں یا اس کا امپیکٹ سامنے آئے تو اس پہ ہم پہ یہ تنقید نہ ہو یا ہمارے سے کوئی ایسی غلطی نہ سرزد ہو کہ ہم کسی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہے ہوں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. اور پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کروانا اتنا ڈیفیکلٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا امپلیمنٹیشن میکنزم بالکل نیا ہے. یہ سینٹر بالکل نئے لا کے تحت کام کرتے ہیں, اس میں کوئی پرانا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے, اس میں کام کرنے والے لوگ نئے ہیں, ان کی ٹریننگ نہیں ہے, تو اس لیے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہمارے لیے پہلے سے نسبت زیادہ آسان ہے.
اچھا, ایک بڑا سوال جو ہے کہ پنجاب میں تو یہ کام شروع ہو گیا, پنجاب کے علاوہ ملک کے باقی صوبوں کے ساتھ اس سلسلے میں آپ کی رابطہ کاری ہے کیا؟
جی بالکل, ہم نے جب ہمارا پنجاب پروٹیکشن وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ پاس کیا تھا تو سب سے پہلا رابطہ ہم نے کے پی گورنمنٹ سے ہی کیا تھا کہ آپ اس ایکٹ کو لے کے تو امپلیمنٹ کروائیں. انفارچونیٹلی اپنی کسی پولیٹیکل مجبوریز کی وجہ سے وہ نہیں کروا سکے, لیکن ہماری یہ جو آفر ہے اس سینٹر کو ریپلیکیٹ کرنے کی, یہ تمام صوبوں تک ہے, بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی انسٹرکشن ہے یہ کہ وداؤٹ اینی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہم اس کا بلو پرنٹ شیئر کرنے کو تیار ہیں, بلکہ ہم تو ایک اسٹیپ آگے جا رہے ہیں. ہماری یہاں امیرکا میں بھی یا ناروے میں آسٹریلیا میں اس کے بارے میں میٹنگز ہوئی ہیں اور ہم اس ماڈل کو انٹرنیشنلی بھی ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگر یہ اس طرح کے سینٹرز جو ہیں وہ دنیا کے باقی ملکوں میں بھی آئیں اور اس کو ایک انٹرنیشنل پریکٹس کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے.
اچھا اب میرا آخری سوال ہے اور میری اپنی دل کے بڑے قریب سوال ہے, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کسی بھی صورتحال کو بدلنے کے لیے مائنڈ سیٹ بدلنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ انتہا پسندی کوئی بھی رجحان جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے اور خاص طور پر خواتین کے خلاف جو بات ہے اس میں جتنے بھی رجحانات تھے ان میں اور شدت آئی ہے. اس سلسلے کو, اس مخصوص منفی مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے آپ کیا کریں؟
یہ آپ کا بہت اچھا کوسچن ہے. ونس اگین دیکھیں, مائنڈ سیٹ چینج کرنا صرف ایک یا دو دن کی بات نہیں, مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور اس میں ہم نے اس کے لیے ہمارا جو ایک میجر ایم ہے وہ ہم نے ٹیکسٹ بک جو ہماری کتابیں ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے. ہم نے نویں سے لے کے بارہویں تک کی کتابوں کے اندر مختلف چیزیں ایڈ کی ہیں کہ جس سے آپ بچوں کو بتا سکیں کہ کس طرح عورتوں کے خلاف تشدد صحیح نہیں ہے, یا اس میں ہم نے ان ہماری جو پرسنالٹیز ہیں جس طرح ہماری مذہبی پرسنالٹی حضرت عائشہ ہیں, جس طرح حضرت فاطمہ ہیں, یا ہم نے اس میں پھر بینظیر بھٹو, عارفہ کریم, تو ہم نے ان تمام لوگوں کو ایڈ کیا ہے کہ جو بھی جس قسم کا بھی ایک رجحان رکھتا ہے اس کو اس قسم کے طریقے سے سمجھایا جائے کہ بھائی جو ایک انتہا پسندی ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اور آپ اس کو فالو مت کریں, ایک اعتدال پسند پاکستان کی طرف جائیں جو کہ قائد اعظم کا خواب بھی تھا. اور میں اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے, بلکہ جو ابھی انفارچونیٹ واقعات ہوئے ہیں ہمارے پچھلے دنوں پاکستان کے اندر جو کہ آپ نے بھی دیکھے اور میں نے بھی دیکھے, تو اس میں میں یہ بڑے ایک افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں صرف ایک حکومت کا یا اپوزیشن کا یا کسی کا نہیں, اس میں ہم سب کا قصور ہے کہ ہم نے ایک طرح سے ان کو اس طرح ٹارگٹ کیا کہ ہم نے اپنے اولادوں کو, ہم نے اپنی جنریشن کو کبھی یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ کو ایک ضروری نہیں ہوتا کہ آپ رائٹ پہ یا لیفٹ پہ کھڑے ہوں, آپ کو ہر بندے کی ایک مذہبی آزادی کی اور ہر بندے کو اپنا جو ایکسپریس کرنے کا ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے. تو ہم اس کے لیے اسی طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک اچھا امپریشن ہے وہ آئے. اور جس طرح اقبال نے بھی کہا تھا کہ دین کافر فکر و تدبیر جہاد, دین ملا فی سبیل اللہ فساد, تو یہ ایک جو دو لائنیں ہیں اگر یہ ہمارے لوگ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پاکستان جو کافی بہتر ہو.
ایک اور بات جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ بتائیے گا کہ ان سینٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ اس پہ کام کرتے آ رہے ہیں, کیا دیکھتے ہیں آئندہ دو سال میں, پانچ سال میں, دس سال میں پاکستان کی عورت کس مقام پر ہوگی ان سینٹرز کی مدد کی وجہ سے, وہ عورت جس کے پاس کوئی اور سپورٹ نہیں ہے آپ کے ان سینٹرز کے علاوہ؟
دیکھیں, اس سینٹر سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ جس طرح ملتان جیسے شہر میں, جو کہ ایک جنوبی پنجاب کا ایک شہر ہے کہ جس کے دیہات کی زندگی بہت ٹف ہے, جہاں پہ عورتوں کے لیے باہر سے کسی سے بات کرنا بھی ایک مشکل ہوتا تھا, تو اس سینٹر کے آنے سے 6 مہینے کے اندر 1000 سے زیادہ عورتوں نے آ کے ہم سے رجوع کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے پاکستانی سوسائٹی میں کہ اب ان کو کم از کم یہ تسلی ہے کہ وہ اپنے گھر سے باہر آ کے تو بات کر سکتی ہیں, اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروا سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 5 یا 10 سال میں یہ سینٹر ایک کیٹلسٹ ثابت ہوگا کہ جس کے تحت وہ یہ ایک پیغام دے سکے گا پاکستانی اور پنجاب کی عورت کو کہ آپ اکیلی نہیں ہیں, آپ آئیں, آپ اپنی کمپلین رجسٹر کروائیں, اور اس سے ایک ڈیٹرنٹ ویلیو کریٹ ہوگا کہ جو ظلم کرنے والے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کیس 6 مہینے سال چلے گا, ہم عورت کو مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنا کیس ڈراپ کر دے. تو اس سینٹر کی وجہ سے ان کو یہ پتہ ہے کہ اب یہ امیجیٹلی کہیں جا سکتی ہے, صرف اس کے ماں باپ کا گھر ہی اس کی ریفیوج نہیں ہے, یہ سینٹر بھی موجود ہے. تو ایک 5 سے 10 سال میں ہماری ایک مور انڈیپینڈنٹ, مور روبسٹ, مور انڈیپینڈنٹ تھنکنگ وومن, ہماری جو عورتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی.
کے وقت کا بہت بہت شکریہ.
آپ کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں بلانے کا.
یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلمان صوفی کو نیو یارک میں انتہائی قابل فخر وائسز آف سالیڈیرٹی ایوارڈ 2017 یعنی 2017 دیا جا رہا ہے. دنیا بھر سے جن 5 افراد کا انتخاب کیا گیا ان میں سلمان صوفی شامل ہیں, اور یہ ایوارڈ خواتین کے خلاف تشدد کا خاتمہ کرنے کی کوششوں کے اعتراف میں دیا جاتا ہے. اس ایوارڈ کو حاصل کرنے والوں میں امریکہ کے سابق نائب صدر جو بائیڈن اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس بھی شامل ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا جس میں ہم نے بات کی جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے سیاست میں شرکت میں اعلان کرنے کے, بارے میں سپریم کورٹ کے مطابق اسلام کے نام پر غیر شائستہ زبان کے استعمال کرنے کی اجازت نہ ہونے پر، پاکستان کی سیاسی صورتحال اور گلوبل مائیگریشن پر آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی آرا سنی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کالرز نے ہمارے ساتھ پروگرام میں حصہ لیا، مختلف امور کے اوپر، مختلف موضوعات کے اوپر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، ہمارے تجزیہ کاروں سے سوال بھی پوچھے جس کے بارے میں ہمارے تجزیہ کار پہلے ہی سے بات کرتے آئے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر کا، مولانا طاہر اشرفی صاحب کا، رضا رومی کا، پروفیسر فیضان حق کا، اور لندن سے بیرسٹر امجد ملک کا۔ اب ہمارے آج کے پروگرام جہاں رنگ کا وقت ختم ہوتا ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کارنیلیس ٹینر کو اجازت دیجیے، بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔